السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Innal المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء کی آیت 143 اور 144 یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان میں بعض ایسی نمازوں کا ذکر ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی اور رد کر دی جاتی ہیں. بس قرآن کریم جہاں مقبول نمازوں کا تفصیل سے ذکر فرماتا ہے اور ان کی صفات کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہاں مردود نمازوں کا حال بھی بہت کھول کر بلا شک و شبہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتا ہے. ان نمازوں میں سے جو رد کر دی جاتی ہیں جو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں جن کے متعلق یہاں تک بھی فرمایا کہ ویل للمصلین ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. یعنی نمازیں رحمت کی بجائے لعنت ڈالتی ہیں اپنے پڑھنے والے پر. ان نمازوں کی تفصیل جہاں جہاں بھی ملتی ہے ان میں دو شرطیں بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں. یہ آیات جن میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافق انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر در حقیقت خدا کی تقدیر اسے دھوکہ دے دیتی ہے اور جس ذریعے سے وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ذریعہ اس پر الٹ پڑتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. ان لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان میں فروتنی نہیں پائی جاتی, ان میں جوش اور ارادہ اور ذوق نہیں پایا جاتا. یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, ریاکاری کے جذبے کی خاطر نمازیں ادا کرتے ہیں. ولا یذکرون الا اللہ یذکرون اللہ الا قلیلا, اور جہاں تک یاد الہی کا تعلق ہے ان کی نمازیں عملاً یاد الہی سے خالی ہوتی ہیں. مذبذبین بین ذالک, وہ دو باتوں کے درمیان تذبذب میں پڑے رہتے ہیں, ان دنیا اور خدا کے مابین. لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے, نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں, نہ دنیا ہی کے ہوتے ہیں نہ خدا کے ہو جاتے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے پھر کوئی حق پانے کی راہ نہیں پائے گا, کوئی راستہ نہیں دیکھے گا جس کے ذریعے وہ ہدایت پا سکے. ان آیات میں جن نمازوں کے متعلق بڑا شدید انذار پایا جاتا ہے, جب بعض مومن قرآن کریم کی ان آیات سے گزرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اکثر انسانوں کی نماز میں کسالہ کی حالت تو بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہے, خواہ ریا کا پہلو اس میں ہو یا نہ ہو, لیکن ہلاکت کے جن کیڑوں کا ذکر ہے ان میں کسالہ کا کیڑا, یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کاہلی اور سستی اور غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ تو بڑی کثرت سے عام ملتے ہیں. اس لیے کیا ایسی نمازیں انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ کیا بہتر نہیں ایسی نمازوں سے کہ انسان ان نمازوں کو ترک کر دے اور اس خطرے کی راہ سے گزرے ہی نہ جہاں خود نمازیں انسان پر لانتیں ڈال رہے ہیں؟ یہ خیال درست نہیں, یہ اندیشہ محض ایک واہمہ ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسالہ کی حالت کو یراؤن کے حالت کے ساتھ باندھ کر ہر جگہ اس مضمون میں ایک ہی قسم کی روش اختیار فرمائی ہے. کہیں ایک جگہ بھی محض غفلت کی حالت میں نماز پڑھنے کو وہ گناہ اور وہ جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں نماز انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے. خیالات کی یورش کے نتیجے میں کہیں بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز لازماً رد کر دی جائے گی اور وہ گناہ کا موجب بنے گی. بعض جوڑے مل کر ایک مکمل مضمون بناتے ہیں اور جہاں جہاں بد نمازوں کا ذکر ہے, مہلک نمازوں کا ذکر ہے, وہاں آپ ریا اور غفلت کا جوڑا اکٹھا پائیں گے. یعنی جرم بنانے کے لیے نماز کو ان دو شرائط کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. چنانچہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون. ہلاکت ہو ان لوگوں کی, ان نمازیوں پر لعنت پڑے, ان نمازیوں پر, الذین هم عن صلاتهم ساهون, وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں اور پھر بغیر تردد کے, بغیر روک کے, بغیر عطف ڈالے فرمایا الذین هم یراؤون, یعنی ان غفلت کرنے والے نمازیوں پر لعنت ہو جن میں ریا کا پہلو پایا جاتا ہے. پھر فرمایا ایک اور آیت میں لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارہون. اس پوری آیت میں بھی ایسے نمازیوں کا ذکر ہے جو ریاکاری کی خاطر دل میں ایمان نہ رکھتے ہوئے بھی نمازیں ادا کرتے ہیں, اور ان میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ نمازیں غفلت کی حالت میں ادا کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں. بس پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ مبتدی اور وہ صالح جو بے اختیاری کی حالت میں نماز کے مغز کو نہیں پا سکتا، اس کی روح کو نہیں پہنچ سکتا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس راہ میں کیسے چلنا ہے، جو دیانتداری سے کوشش تو کرتا ہے لیکن ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، چاہتا ہے کہ محبوب کی منزل تک پہنچ جاؤں لیکن بے اختیاری اور مجبوری کی حالت میں راستے کی ٹھوکروں کا شکار ہوتا رہتا ہے، ایسے نمازی پر قرآن کریم نے کہیں بھی لعنت نہیں ڈالی اور ایسی نماز کے مردود ہونے کے متعلق کوئی اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یقیمون الصلاۃ کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ مومن کی نمازوں کو یہ خطرات لاحق ہوں گے اور ہر وقت اپنی نمازوں کو کھڑا کرنے کی، استقامت بخشنے کی کوشش کرتا رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیا طریق ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور جن کے ذریعے ہماری نمازوں کا قبلہ درست ہو جائے. اس کے لیے نماز سے باہر حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود نماز کے اندر ان مسائل کا حل موجود ہے. وہ شخص جو نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنی توجہات مرکوز کرنی چاہتا ہے، جو دیانتداری سے کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجات اور میری مناجات اور میری آرزوؤں اور امنگوں کا قبلہ بن جائے، ایسے شخص کے لیے خود نماز میں وہ نظام موجود ہے جو اس کے قبلے کو درست کرتا رہتا ہے اور اس کا قبلہ درست کرنے میں اس کا مددگار بنتا ہے. سب سے پہلے، سب سے اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کی اتنی تکرار کیوں ہوئی اور کیوں نماز کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ اکبر کہنے کی ہدایت ہوئی. آغاز پہ بھی اللہ اکبر اور پھر ہر حرکت جو نماز میں کی جاتی ہے سوائے سمے اللہ لمن حمدہ یا آخری السلام علیکم کے، وہ تو نماز سے باہر لے جانے والی ہے اس لیے اس کا تعلق نہیں. سمے اللہ لمن حمدہ کی ایک مختلف صدا کے علاوہ ہر حرکت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کا حکم ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر قبلہ نما ہے. اللہ اکبر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا قبلہ کس طرف تھا اور تمہیں کس طرف منہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نماز میں جو مختلف وساوس اس کی توجہ پھیرتے ہیں، مختلف خیالات جو اس کو اس کا رخ خدا سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف بدل دیتے ہیں، وہ کئی قسم کے ہیں. مثلاً تفکرات ہیں. اب تفکرات کا تو منافقت سے کوئی تعلق نہیں، ہر انسان کو تفکرات لگے ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو دنیا دار ہیں اور بہت ہی ابتدائی مبتدی ہیں، یعنی بہت ہی شروع کے راہ چلنے والے، ان کے تفکرات زیادہ تر دنیا کے تفکرات ہوتے ہیں، اور نماز پر جگہ جگہ تفکرات پہلے لگا دیتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول کرنے سے روکتے رہتے ہیں. اور جو خدا کے زیادہ پاک بندے ہوں، جو زیادہ اس راہ میں آگے چلنے والے ہوں، ان کو بھی بعض دفعہ تفکرات پریشان کرتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض اوقات نماز کے دوران، عبادت کے دوران تفکرات آ کر گھیر لیتے تھے، لیکن وہ تفکرات دین کے تفکرات تھے، وہ اللہ کے غم تھے، اللہ کے راستے کی فکریں تھیں. بس انسان بہرحال انسان ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے تفکرات ایک روک بنتے ہیں. ایک اور فرق یہ ہے کہ مبتدی کے تفکرات اس کی نماز پر غالب آ جاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں آگے بڑھنے والے یا نمازوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والوں کے تفکرات پر وہ وجود غالب آ جایا کرتے ہیں. اور جھٹک کر ان تفکرات کو پھینک دیتے ہیں. بس ہر موڑ پر جب آپ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر آپ کو بتاتا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے. تفکرات کی اس وجود کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہنی چاہیے جس کا خدا سے تعلق ہے. تفکرات خواہ وہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، اللہ اکبر دل کو تسلی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دلاتا ہے اور قبلہ بھی درست کرتا ہے. فرماتا ہے کہ تفکرات کے نتیجے میں تمہیں خدا کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور تم خدا کی طرف سے رخ ہٹا کر تفکرات کی طرف رخ کرنے لگے ہو. بس اللہ اکبر نماز کے لیے قبلہ نما ہو جاتا ہے. پھر بعض دفعہ انسان کی آرزوئیں اس کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا دیتی ہیں. کوئی سیر کا شوق رکھتا ہے، کوئی کھیل کا شوق رکھتا ہے، کوئی دوستوں میں مجلس لگانے کا شوق رکھتا ہے، کوئی ریڈیو کا شوق رکھتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کا شوق رکھتا ہے، کسی کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہے، کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت آ گیا، کتاب الٹا کر نماز کی طرف بھاگا اور پھر کتاب نے وہ زنجیریں اس کو پہنا دیں اس کے خیالات کو، کہ نماز پڑھتے پڑھتے کتاب کا مضمون دوبارہ ذہن میں آنے لگتا ہے. بھوکے کو کھانے کی طرف توجہ نماز نہیں پڑھنے دیتی، بار بار نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز ختم کروں تو میں کھانا کھاؤں. اکثر نمازوں میں کسالہ کی حالت انہی وجوہات سے پائی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ارادتاً منافق نہ ہوں، جو ارادتاً گناہ گار نہ ہوں، عملاً ان کی نماز میں بھی فی الحقیقت نفاق کا ایک رنگ تو ضرور پایا جاتا ہے، یعنی وہ رنگ جو بشری کمزوری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں بار بار دیگر توجہات انسان کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیتی ہیں. بس اللہ اکبر کی تکرار ہر ایسے موقع پر الگ الگ معنی لے کر آپ کے سامنے آئے گی. اللہ اکبر بتائے گا کہ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں کھانا سب سے بڑا لگ رہا ہے. تم تو کہتے تھے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ٹیلی ویژن سب سے بڑی لگ رہی ہے. تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ریڈیو بہت بڑا لگنے لگ گیا ہے. تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب فلاں کھیل تمہیں زیادہ بڑی لگنے لگی ہے، دوستوں کی مجلس زیادہ بڑی محسوس ہو رہی ہے. تو نماز کا قبلہ درست کرنے کے لیے اللہ اکبر ایک حیرت انگیز کام دکھلاتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کی توجہ اللہ اکبر کے مضمون کی طرف رہے. کم سے کم جب وہ حرکت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر رکھنے کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے، بہت عظیم فائدہ ہے، کہ حرکت انسان کو سوچوں سے بیدار کر دیا کرتی ہے. حرکت انسان کو ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے انسان کو اچانک جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے، ہلاتی ہے، اور وہ بہترین وقت ہوتا ہے اسے سمجھانے کا کہ تم جانا کسی اور طرف چاہتے تھے، جا کسی اور طرف رہے ہو. بس اللہ اکبر کی تکرار اگر آپ سمجھ کر کریں تو نفسیاتی حالت بھی اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے اثر کو زیادہ قبول کر سکتا ہے. بس جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے، یہ نماز کا قبلہ درست کرتا ہے. جہاں تک نماز کا تعلق ہے، یہ انسان کا قبلہ درست کرتی ہے، نمازی کا قبلہ درست کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک اور بڑا فائدہ نفس کے تجزیے کا حاصل ہو جاتا ہے. ہر انسان نماز کے قبلہ نما کے ذریعے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری حقیقی توجہ کا مرکز کہاں تک خدا ہے اور کہاں تک دوسری خواہشات اور تمنائیں ہیں، کس حد تک میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اہل ہوا ہوں اور کس حد تک نہیں ہو سکا. پھر خیالات مختلف حالتوں میں پکڑے جائیں گے، ہر اللہ اکبر کے وقت وہ شخص جس کی توجہ خدا کی طرف قائم نہیں، وہ انسان اپنے خیالات کو مختلف حالتوں میں پکڑے گا، اور اس وقت وہ صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ میری اندرونی شخصیت کیا ہے، کس حد تک میں خدا کا ہوں، کس حد تک میرے دعووں میں سچائی ہے، کتنی مجھ میں خامیاں ہیں اور کس نوع کی خامیاں ہیں۔ خدا کی راہ میں روکے پیدا کرنے والے وساوس اور نفسانی شیاطین کون کون سے ہیں، ان کی شکلیں کیا کیا ہیں، اور ان کو درست کرنے کا انسان کو ایک بہترین موقع میسر آ جاتا ہے، کیونکہ جب دشمن پہچانا جائے اس وقت دشمن کو شکست دینا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایسے دشمن کے جو نہ پہچانا جائے نہ پتہ چلے کہ کس سمت سے حملہ کر رہا ہے۔ تو نمازیں قبلہ نما بھی ہیں اور دشمن کی تعیین کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم کردار بار بار کی تکبیر ادا کرتی ہے۔ پھر عمومی طور پر یہ بات ہر انسان کی فہم میں آ جاتی ہے کہ جس چیز کی کشش زیادہ ہو وہ اس چیز کے مقابل پر جس کی کشش کم ہو زیادہ قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، کوئی ایک بھی ذرہ نہیں جو دوسرے ذروں کو اپنی طرف نہ کھینچ رہا ہو اور دوسرے ذرے اسے اپنی طرف نہ کھینچ رہے ہوں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں جاتے، ہم دیواروں کے ساتھ نہیں چمٹ جاتے، ہم پہاڑوں کے ساتھ نہیں لگ جاتے، اس لیے کہ زمین کی کشش عمودی طور پر ہمیں زیادہ قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اس پہلو سے ہم بعین ہی تعین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کشش کے مقابل پر کون کون سی وہ قوتیں ہیں جو ہم پر بار بار اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے قبلے کو ٹیڑھا کرتی ہیں، اور کیوں خدا کی کشش ان پر غالب نہیں آتی۔ اس نقطۂ نگاہ سے جب آپ نمازوں میں اپنے نفس کے تجزیے کے عادی ہو جاتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر کی مدد سے اپنے اندرونی فسادات کی تعیین کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد مخفی بت نظر آئیں گے، اور شرک خفی کی مختلف صورتیں اپنے وجود کے اندر دکھائی دینے لگیں گی۔ بس اس صورت میں نماز ایک آئینہ نما ہو آئینہ بن جاتی ہے جو آئینہ خانے کا سا منظر پیدا کرتی ہے۔ جس سمت میں آپ دیکھیں گے نماز کے آئینہ خانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی مخفی بت، کوئی شرک کا دبا ہوا پہلو دکھائی دینے لگے گا، اور اس کی تصحیح کرتے وقت آپ ہر کوشش کے بعد نسبتاً زیادہ موحد بنتے چلے جائیں گے، زیادہ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بس یہ جو حرکت ہے خدا کی جانب، یہ وہ مقبول چیز ہے جو کمزور انسان کی نماز میں بھی قبولیت کمزور انسان کی نماز کو قبولیت کے مقام تک پہنچاتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ خیال، یہ وہم باطل ہے کہ ایک کمزور انسان کی نماز کلیتاً رد کر دی جاتی ہے، اس لیے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوشش اور جد و جہد کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر خفیف سا فرق بھی جو پہلی حالت سے پڑھتا ہے، اس خفیف سے فرق کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ معمولی سی حرکت بھی جو غیر اللہ سے اللہ کی جانب کی جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم جانتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کتنا لطیف اور خبیر ہے اور کتنا اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ معمولی سے معمولی، ذرہ سے ذرہ بھی نیکی جو تم کرتے ہو وہ بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بھی خدا کی راہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ بس ایک لمبی جد و جہد جو نمازی دیانتداری سے خدا کی جانب اپنا رخ درست کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کا ہر پہلو اسے خدا کے قریب کر رہا ہوتا ہے. اس کی ہر آئندہ نماز پہلے کی نسبت زیادہ سنورتی چلی جاتی ہے. اس لیے نماز تو ایک بہت ہی عظیم الشان جہاد ہے, بہت ہی وسیع جہاد ہے, جو بہت لمبا عرصہ ایک زندگی چھوڑ کر اگر مسلسل کئی زندگیاں انسان کو ملیں اور وہ یہ جہاد کرتا چلا جائے تب بھی اس کا دوسرا کنارہ نہیں آئے گا. لیکن اس تمام جہاد کے دوران جسے خواہ ساری انسانی عمر پہ بھی پھیلا دیا جائے تب بھی کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں آئے گا جہاں وہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کی نماز کی حالت درست کرنے کے لیے خود نماز میں ایسے مواجے موجود ہیں, ایسے محرکات موجود ہیں جو ہر وقت اس کو ایک نیا حسن عطا کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا پہلو جس کی طرف نظر کرنے سے نماز کو بہتر بنانے کی راہ ملتی ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ عمومی پہلو ہے جو ہر چیز دوسری چیز پر صادق آتا ہے, ہر چیز پر صادق آتا ہے, کہ نماز کے ہر حصے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر انسان غور کرے اور اس غور کے درمیان اسے بہت سی باتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. نماز کی حالت میں نماز کے اجزاء پر غور, ان باتوں پر غور جو انسان نماز میں پڑھتا ہے, وہی ذکر اللہ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ فہم, اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا زیادہ بہتر علم اور خدا تعالیٰ کی صفات کے رنگ اپنانے کے زیادہ اچھے مواقع میسر آنے لگتے ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو بغیر غور کے اگر کروڑ دفعہ بھی آپ نماز میں سے گزر جائیں تب بھی آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. یعنی نماز کی راہ میں بے شمار معارف بچھے ہوئے ہیں, ہم روز ان سے گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے کہ کن حالتوں میں سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کوئی نماز قائم ہی نہیں رہ سکتی, یہ نماز کی زندگی ہے سورہ فاتحہ, جب تک سورہ فاتحہ کو اس کی ہر رکعت میں ادا نہ کیا جائے. اس کے جو پہلے حصے ہیں ان پر مختلف وقتوں میں روشنی ڈالتا رہا ہوں, لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے عظیم الشان محاسن پر روشنی ڈال چکے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ تو محدود نہیں ہے, اس کا مضمون تو ہمیشہ جاری رہے گا, اور تمام سمندر بھی خشک ہو جائیں تب بھی سورہ فاتحہ کے معارف کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہر دور میں اس کے نئے نئے مطالب کی طرف بھی انسان کی توجہ پھرتی رہے گی, اور ہر نمازی کو میں پھر تکرار سے کہتا ہوں, اگر وہ نماز میں سورہ فاتحہ پر غور کرے تو ہر رکعت میں ہر آیت میں نئے مطالب نظر آنے شروع ہوں گے جو اس کی اپنی کیفیات اور اپنی حالتوں کے مطابق ہوں گے. اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ہر انسان جو سورہ فاتحہ کو ادا کرتا ہے اس کے ظرف کے مطابق اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی. اس لیے اگر عرب ہا عرب بھی سورہ فاتحہ پر عرب ہا عرب انسان بھی سورہ فاتحہ پر غور کریں گے تو ان کے ظرف میں سورہ فاتحہ کے جو معنی جھلکیں گے وہ دوسرے انسانوں سے کسی نہ کسی پہلو سے ضرور مختلف ہوں گے. بہرحال یہ جو کوشش ہے کہ جو انسان نماز میں پڑھے اس میں ڈوبنا شروع کرے, اس پر غور کرنا شروع کرے, اسے نمازوں کی کیفیت میں بہت ہی زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نئے نئے عرفان عطا فرماتا چلا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خصوصیت کے ساتھ نماز کو سیدھا کرنے اور نماز کو درست کرنے میں مددگار بنتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو صراط ہم مانگ رہے ہیں وہ نماز ہی میں سے ہو کے گزرتی ہے. वो रास्ता जिस पर सारे इनाम लिख पड़े हैं वो नमाजी का रास्ता है, और जब तक हम नमाज की राह पर चल के उन इनाम को इनामात को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, महज एक ख्वाबों की दुनिया में बस रहे होंगे, हकीकत में वो इनाम हमें कभी भी मुयस्सर नहीं आ सकते। इस मज़मून पर गौर करने से पता चलता है कि क्यों सूरह फातिहा की हर रकत में नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा को ज़रूरी करार दिया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में इनाम पाने वालों के रास्ते जो मुअय्यन किए गए कुरान करीम से पता चलता है कि उनमें चार इनामात चार मरातब नसीब होते हैं। पहला मरतबा सालेहियत का है, दूसरा शहादत का, तीसरा सिद्दीकियत का और चौथा नबूवत का। तो नमाज जिस हद तक दुरुस्त होगी और संवरेगी उस हद तक इंसान दर्जा ब दर्जा इन मरातब के करीब होता चला जाएगा या उनको पाता चला जाएगा। बस याद रखें, अगर आपकी नमाज सालेह नहीं है तो आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं जिस पर सालेहियत का इनाम पड़ा हुआ है। नमाज सालेह होगी तो आप सालेह कहलाएंगे, अगर नमाज फासिद रहेगी तो वो इंसान जो फासिद नमाज पढ़ता है वो सालेह नहीं बन सकता। इसलिए एक जर्रा भी नमाज से बाहर नेमत नहीं है, सारी नेमतें नमाज के अंदर आ गई। शहादत के मुतल्लिक अमूमन ये तसव्वुर पाया जाता है कि गोया सिर्फ खुदा की राह में जान देने का नाम शहादत है, हालांकि बाज़ औक़ात जान ऐसी हालत में भी ली जाती है खुदा की राह में जब इंसान बेख्तियार होता है, मजबूर होता है। जाती तो खुदा की राह में ही है मगर किसी हमला करने वाले ने हमला कर दिया, उसमें इंसान बेबस था, मजबूर था, मौत की मुंह में आंखें डालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए जान देना और चीज़ है और खुदा की राह में खुदा की खातिर वैसे मर जाना और चीज़ है। तो शहादत के भी बहुत से मरातब हैं, यानी हर शहीद का मुकाम एक नहीं रहता। इसीलिए हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद की शहादत के ऊपर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक किताब लिखी, और उसको पढ़ने से पता चलता है कि बज़ाहिर एक लक़ब है शहादत, लेकिन उसके अंदर भी इतने मरातब हैं कि वो सफ़र भी लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। यानी ये नहीं है कि आप सालियत में दाखिल हुए और अचानक सालियत ख़त्म हुई और फिर शहादत की तरफ चल पड़े। एक लंबा दौर है सालियत का जो बाज़ दफ़ा इंसान की सारी ज़िंदगी पर हावी होता है, तब भी सालियत के अंदर भी इंसान का सफ़र ख़त्म नहीं होता और अगले मुकाम की बारी नहीं आती। तो वो शहादत भी है जो जान देने से मिलती है, लेकिन उसके पीछे एक रूह है, अगर वो रूह मौजूद ना हो तो वो शहादत शहादत नहीं है। और शहीद नाम इसलिए रखा गया है कि शहीद होने वाला खुदा को रूबरू देख रहा होता है और जानता है कि मेरा एक खुदा है जिसकी तरफ मैं जाऊंगा। जिस हद तक ये हुजूरी का मुकाम किसे किसी को नसीब होता है, जिस हद तक उसकी इस गवाही में कुव्वत पाई जाती है और ज़ाती तजर्बा पाया जाता है कि हाँ एक खुदा है, उस हद तक शहादत का मुकाम बुलंदतर होता चला जाता है। और फिर ये मुकाम एक ऐसा मुकाम है जो खुदा की राह में एकदम जान देने के सिवा भी मिलता है, और ये गलत है कि सिर्फ जान देने वालों को शहीद कहा जाता है। अंबिया भी शहीद होते हैं, और अंबिया में सालिहियत और शहादत और सिद्दीकियत और नबूवत ये चारों मरातब अलग अलग नहीं हुआ करते कि पहले अंबिया नबी साले था फिर शहीद हुआ फिर शहादत से निकलकर वो सिद्दीकियत में दाखिल हुआ फिर सिद्दीकियत से साले नबूवत में दाखिल हुआ, बल्कि चारों मरातब बयक वक्त हासिल होते हैं उनको और हर मरतबा अपने दर्जा कमाल को पहुँचा होता है। तभी कुरान करीम ने अंबिया के लिए साले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया, सिद्दीक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया, शहीद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमाया, सिद्दीक का भी और नबी का भी। और जो कम फहम लोग हैं बाज़ जो गौर नहीं करते वो समझते हैं कि بعض نبی صالح ہیں، بعض صدیق ہیں، بعض شہید ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر نبی لازمًا صالح بھی ہوتا ہے، لازمًا شہید بھی ہوتا ہے، لازمًا صدیق بھی ہوتا ہے، اور لازمًا نبی بھی ہوتا ہے. تو زندگی میں شہادت پانے کا گر نماز سکھاتی ہے، اور زندگی میں شہادت پانے کا صرف گر ہی نہیں سکھاتی بلکہ بتا دیتی ہے کہ ہاں تمہیں شہادت نصیب ہو گئی. بس وہ نماز جس میں خدا غیب سے حاضر میں آ جاتا ہے، وہ نماز جو عالم الغیب و شہادہ کو عالم غیب سے عالم شہود میں اتار دیتی ہے، وہی نماز ہے جو شہادت کا مقام رکھتی ہے، اور وہی نماز ہے جو نمازی کو شہید بنا دیتی ہے. پھر خواہ اس کی جان خدا کی راہ میں جائے یا نہ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مرنا جینا، سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے. بس نماز کے ذریعے آپ کو شہادت بھی نصیب ہوگی، اور جب تک نماز کی شہادت نصیب نہیں ہوتی باقی شہادتیں اس کے مقابل پر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی. اور وہ شہادت جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احسان کے نتیجے میں ملتی ہے. جب آپ توجہات کو درست کر لیں، جس کے لیے ایک بڑی لمبی محنت چاہیے، اور لمبی محنت کے بعد بھی خطرے سے خالی پھر بھی نہیں رہیں گے، اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو اعلیٰ قسم کے وساوس آپ پر حملہ کریں گے، لیکن کریں گے ضرور. جب اس حالت کو درست کریں اور اس حالت کے دوران خدا کے حضور حاضر ہونے کی حالت پیدا کر لیں، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ مقام ہے شہادت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بتاتا ہے، کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہم عبادت کی راہ سے تجھ سے وہ راہ تلاش کرنے آئے ہیں جو راہ ان چاروں مقامات تک بالآخر انسان کو پہنچا دیتی ہے. بس صدیقیت بھی اسی مقام کے آخر پر ہے، اسی عبادت کے آخر پر تو نہیں کہنا چاہیے، آخری مقام سے پہلے ایک مقام آتا ہے، اور وہ مقام بھی کوئی ایسا مقام نہیں جو ایک دم شروع ہوا اور ایک دم ختم ہوا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام زندگی بلکہ زندگیوں کے تسلسل بھی ان مقامات پر حاوی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جن کو بیک وقت وہ سارے مقام عطا فرماتا ہے، پھر ان مقامات کی لذتیں بھی ان کو بخشتا ہے، اور وہ چاروں مقامات کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان اگر صالحیت کے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے تو ایک بہت عظیم و شان مقام ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نماز سے آپ پہچان لیں گے، نماز صالح ہو گئی تو آپ صالح ہو گئے، نماز شہید ہو گئی تو آپ بھی شہید بن گئے، نماز صدیق ہو گئی تو آپ بھی صدیق ہو گئے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کے متعلق فرمایا کہ تم کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ابوبکر بھی تو ہماری جتنی نمازیں پڑھتا ہے یا ہماری جیسے پڑھتا ہے. اس کی نمازیں بعض ایسی ہیں جو 70 گنا زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں تمہاری عام نمازوں سے. 70 گنا تو ایک تکمیل کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہی 70 عدد شمار کر کے اتنے گنا، بلکہ 70 کا لفظ عربی میں تکمیل کے معنی دیتا ہے، ایک وسعت کے معنی دیتا ہے، بہت زیادہ کے معنی رکھتا ہے. دوسرا حصہ جو سورہ فاتحہ کے بعد یا تلاوت کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے وہ تلاوت ہے. اب تلاوت کے لیے بھی انسان کو ایک سے زیادہ آیات مختلف نمازوں کے لیے یاد رکھنی چاہیے. عموماً بچپن میں جب ہم نمازیں سکھاتے ہیں تو بچوں کو قل ہو اللہ احد سکھا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ان دو رکعتوں میں قل ہو اللہ پڑھ لینا، اور بعد میں آخری دو رکعتیں اگر ہوں تو ان میں بغیر اس کے قل ہو اللہ کی بھی نماز ہوگی. لیکن یہ سمجھایا نہیں جاتا، یعنی اس توجہ اور شدت کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ کم سے کم ہے اور اس سے زیادہ تمہیں یاد کرنا چاہیے. उनके नमाज का की हालत में तिलावत एक और मान रंग रखती है, नमाज के बगैर तिलावत एक और रंग रखती है। और कुरान करीम ने जब ये फरमाया इन्ना कुरान अल-फज्र इन्ना कुरान कुरान अल-फज्र इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, तो यहाँ तहज्जुद की नमाज की तिलावत मुराद है, जो फजर की नमाज की तिलावत मुराद है। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज की तिलावत को बहुत लंबा किया करते थे, और सहाबा भी आपके रंग में फजर की नमाज की तिलावत को बहुत लंबा करने के आदि होते थे। बस अगर इतना लंबा ना भी सही तो क्यों फ़र्क किया गया, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फ़र्क किया बाकी नमाज़ों की तिलावतों के मुकाबले पर, सुबह की नमाज की तिलावत को क्यों लंबा किया? इसलिए कि आप समझते थे कि कुरान करीम क्या फरमाता है। वहाँ कुरान फजर से मुराद महज आम तिलावत नहीं बल्कि फजर की नमाज में कुरान की तिलावत है, जो अगर फजर के मज़मून को लंबा किया जाए तो फजर से पहले के तहज्जुद की तिलावत पर भी इतलाक़ पा सकता है। तो तिलावत के रंग बदलने चाहिए, तिलावत में तनव्वो पैदा करना चाहिए, और जब आप तिलावत के मज़मून में दाखिल होंगे तो हर आयत जो आप चुनते हैं वो अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आएगी, एक नया मज़मून आप पर खोलना शुरू करेगी। बस अपने बच्चों को एक से ज़्यादा सूरतें याद कराएं, खा मुख्तसर हों, और मानी के साथ याद कराएं, और ये समझा कर याद कराएं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इनके मानी से गुज़रो। ये मज़मून तो बहुत लंबा है, मैं एक हिस्सा सिर्फ अब फ़िलहाल बयान करके इसको ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाज़ दूसरे पहलुओं पर आइंदा रोशनी डालूँगा। सुभाना रब्बे अल अज़ीम, जब हम रुकू में जाते हैं तो सुभाना रब्बे अल अज़ीम पढ़ते हैं। अज़ीम का क्या माना है और सुभाना क्यों साथ पढ़ा जाता है और रब्बी क्यों कहते हैं, रब्बना क्यों नहीं कहते, ये सारे ख्याल इंसान के दिल में उठते हैं, सारे सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले तो मैं अज़ीम के माने बताता हूँ कि अज़ीम के माने हैं क्या। अज़ीम का लफ्ज़ी उर्दू में तर्जमा तो बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन अल्लाहु अकबर का मतलब भी बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कबीर का मतलब भी बड़ा है। अज़ीम में बाकी बड़ाई के मुकाबले पर क्या फ़र्क पाया जाता है? अज़ीम लफ्ज़ हुजम पर भी बोला जाता है और वुसअत पर भी, इसमें लंबाई और तवालत के माने नहीं पाए जाते बल्कि वुसअत हुजम के लिहाज से, अगर ज़ाहरी तौर पर इस लफ्ज़ का इतलाक पाया करें तो। अज़ीमुल जुस्सा कहते हैं ऐसे शख्स को जो बहुत बड़ा फैला हुआ जुस्सा रखता हो। अज़ीम पहाड़ होता है और तवालत के माने इन मानों में इस लिहाज से ज़रूर पैदा हो जाते हैं कि वो ऊंचाई की तरफ देखें अज़मत को तो वो तवालत बन जाती है, चौड़ाई की तरफ देखें तो वो चौड़ाई हो जाती है, और बहसियत मजमूई हुजम का तस्वुर अज़मत के साथ एक ताल्लुक रखता है। उफक तवफक फैली हुई चीज़ अज़ीम होगी, ज़मीन व आसमान पर यकजाई नज़र डालें तो वहाँ कबीर का लफ्ज़ नहीं जहन में आएगा बल्कि अज़ीम का लफ्ज़ आएगा। और अज़ीम का लफ्ज़ सिर्फ ज़ाहिर चीज़ों पर नहीं बल्कि मानवी चीज़ों पर भी इतलाक़ पाता है, बल्कि ज़्यादातर मानी पर इतलाक़ पाता है। मसलन सिफात के लिहाज से अज़ीम वो शख्स होगा जिसके अंदर सिफात बहुत बड़ाई रखती हों, उनमें हौसला ज़्यादा हो, उनमें मर्तबा ज़्यादा हो। और रूहानी लिहाज से एक अज़ीम शख्स वो होगा जिसकी रूहानियत का तसव्वुर आप नहीं कर सकते। इसी तरह अज़ीम का लफ्ज़ सिफात हसना और शख्सियतों के ऊपर बोला जाता है और ताकतों के ऊपर भी बोला जाता है। अज़ीम सल्तनत से मुराद सिर्फ यही नहीं कि उस सल्तनत का फैलाव ज़्यादा है बल्कि उसका मर्तबा ज़्यादा है, उसका रोब ज़्यादा है। अज़ीम शख्स भी उस शख्स को कहते हैं कि जो ایک سے زیادہ جہتیں اپنے اندر رکھتا ہو، صرف ایک جہت میں ترقی نہ کرتا ہو، ایک جہت میں اس نے عظمت بڑائی حاصل نہ کی ہو، بلکہ ایک سے زیادہ جہتوں میں اس نے بڑائی حاصل کر لی ہو. ہر دفعہ جب عظیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مقابلے کا معنی کوئی نہیں ہوتا جو علو کے ساتھ علو میں پایا جاتا ہے، لیکن روب کا معنی ایک لازمی حصہ ہے عظمت کا. جب آپ کسی شخص کے مقابل پر کسی پہلو سے چھوٹے ہیں اور وہ آپ سے بڑا ہو، خواہ وہ زندہ وجود ہو خواہ وہ مردہ وجود ہو، یعنی جسد ہو، ایسی صورت میں آپ کے دل میں اس کی عظمت کا خیال آئے گا. پہاڑ کو خواہ وہ کتنا بلند ہو آپ بہت دور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی عظمت کا خیال نہیں آئے گا، جب آپ اس کے قریب پہنچ جائیں یہاں تک کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے، اس کا روب آپ پر بیٹھ جائے، تو پھر آپ اسے عظیم کہیں گے، بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا خیال اٹھے گا. اسی طرح جس شخص کو بھی آپ یا جس ذات کو آپ عظیم کہتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ روب قبول کرتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں. بادشاہ اپنے ماتحتوں کو عظیم نہیں کہتا، دل بڑھانے کے لیے کہہ دے تب بھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کے مقابل پر عظیم ہو، لیکن اپنے مقابل پر اس کو عظیم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عظمت میں ایک روب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. جب تک وہ روب تاری نہ ہو اس وقت تک عظمت کا تصور قائم نہیں ہوتا. بس عظمت اپنے ساتھ ایک روب کا مضمون رکھتی ہے جو حاوی ہو جائے کسی چیز پر، اور عظمت کا تصور تب بڑھتا ہے جب انسان اس ایسی چیز کے قریب جائے. روس کی سلطنت بھی عظیم ہوگی لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے کیا، وہ ایک فرضی عظمت ہے. لیکن جس سلطنت میں آپ رہ رہے ہوں اس کی عظمت کا احساس اور رنگ رکھتا ہے، جس سلطنت کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس کی عظمت کا احساس اور رکھتا ہے. پھر کسی کی عظمت براہ راست آپ پر اثر انداز بھی ہو رہی ہو وہ بالکل اور چیز ہے، اور وہ جو براہ راست اثر انداز نہ ہو رہی ہو وہ بالکل اور بات ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پہاڑ کے قریب جا کر اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو اس وقت، اگر باد و باراں ہو، بجلی کے کڑکے ہوں اور پہاڑ ان سب حیبتوں کے ساتھ رونمائی کر رہا ہو جو پہاڑ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں، پہاڑ کے معنی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر پہاڑ کی عظمت اور طرح سے جلوہ گر ہوگی. بس جب آپ رب العظیم کہتے ہیں تو عظمت کے وہ سارے معنی جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور الف لام لفظ عظیم میں وہ ساری وسعتیں پیدا کر دیتا ہے جو عرب الف لام کے ساتھ منسوب کیا کرتے ہیں، یعنی یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ اصل عظمت تو خدا ہی کی عظمت ہے، یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ تمام عظمتیں جتنی بھی ہیں کامل طور پر خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی. اور اس کے علاوہ بھی الف لام کے جتنے معنی ہیں، متفرق معنی دیتا ہے یہ لفظ، وہ سارے خدا تعالی کی ذات میں اکٹھے کر دیے جائیں تب العظیم کے معنی سمجھ آئیں گے. اور پھر دوسرا پیغام آپ کو یہ ملتا ہے کہ العظیم آپ نے اس وقت کہا جب آپ نے حرکت کی، جھکے ہیں خود کسی کے سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی حضوری کو محسوس کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود آپ کے سامنے ابھرا ہے، ورنہ تو خدا ہر وقت موجود ہے. عین جھکتے وقت کیوں آپ نے کہا سبحان رب العظیم؟ دوبارہ توجہ کو اپنے رب کی عظمت کی طرف مرکوز کرنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ عظیم جسے تم دور کی حالت سے دیکھا کرتے تھے، ایک غفلت کی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، اب محسوس کرو کہ وہ تمہارے قریب تر آ گیا ہے عبادت کے وقت. اور اتنا قریب آیا ہے کہ تم نے جسمانی حرکت کے ذریعے اس کے وجود کو محسوس کیا ہے, اس کے سامنے جھک گئے. اور ربی کے لفظ میں میرا رب کہہ کر اس میں ایک اور بھی مضمون پیدا کر دیا. یعنی ایسے شخص کے سامنے آپ نہیں جھکے جس کی دشمنی کا خوف ہے, ایک ایسے وجود کے سامنے جھکے ہیں جس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہے, وہ آپ کی دائیں طرف ہے, آپ کے بائیں طرف نہیں ہے, یعنی آپ کا ساتھی ہے, آپ کا دشمن نہیں ہے. بس سبحان ربی العظیم کہہ کر جو یہ خدشات تھے کہ اتنے بڑے وجود کے سامنے جا رہے ہیں جو خیر و شر کی تمام طاقتیں رکھتا ہے, کیا بنے گا ہمارا؟ ربی کہہ کر ایک دعا سکھا دی آپ کو, اور یہ دعا ان وہ بھی کیا کرنے لگ جاتے ہیں در حقیقت جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھا نہیں, ہم اس کو اب بنانا چاہتے ہیں. جب کسی طاقتور کے ہاتھ میں کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اس وقت وہ دشمن بھی اپنا بنا دیا کرتا ہے اس کو, یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب میں تمہارا ہو جاتا ہوں. تو ربی کا لفظ اپنے سارے مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے. ایک ایسا شخص جو خدا سے دور رہا ہو, جب وہ جھکتا ہے خدا کے حضور اور اس کی عظمت کو اپنے سامنے پاتا ہے, تو وہ ربی کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا تو میں تیرا ہوں ابدا, اور مجھ سے اپنوں والا سلوک کرنا, مجھ سے غیروں والا سلوک نہ کرنا. دوسری طرف تمام دوسری عظمتیں اس کے مقابل پر زائل ہو جاتی ہیں اور انقا ہو جاتی ہیں جب انسان رب العظیم کہہ کر اپنے رب کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے. کئی عظمتوں کے خیال اس کے دل پر حاوی ہوتے ہیں جب کہتا ہے میرا رب سب سے بڑا ہے یا میرا رب سب سے عظیم ہے, تو باقی ساری عظمتیں اس کے مقابل پر گھل جاتی ہیں اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتی ہیں. تو رب العظیم کو پڑھنا غور کے ساتھ اور ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا, اور عظیم رب کی ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا, اس کے اندر کئی قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں. ہر قسم کا انسان دنیا میں کسی نہ کسی عظمت کے ساتھ واسطہ ضرور رکھتا ہے, یہاں تک کہ ایک طالب علم ہے اس کو اپنا استاد عظیم دکھائی دے رہا ہوتا ہے, علم کے میدان میں وہ اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اس پر حاوی نہیں ہوتا, استاد کا علم اس پر حاوی ہوتا ہے. ہر زندگی کے میدان میں ہر شعبے میں کسی نہ کسی وجود کی عظمت کا احساس رہتا ہے. تو نماز میں جا کر اچانک آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ تو ساری معمولی عظمتیں ہیں, اصل میں تو میرا رب عظیم ہے, اور جو رب عظیم ہے اس سے کیوں نہ میں عظمتیں حاصل کروں, ہر عظمت کے لیے اس کی طرف کیوں نہ جھکوں. پس زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز کا حصول اور اس کی طلب خدا کی مدد کی محتاج ہو جاتی ہے جب آپ رب عظیم کہتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. علاوہ ازیں سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ دوسری ساری عظمتیں جو آپ نے دیکھی تھیں دنیا میں وہ نقائص سے پاک نہیں تھیں, کئی پہلوؤں سے ان عظمتوں میں بظاہر بڑی عظیم الشان چیزیں تھیں, مگر جب ہم نے قریب سے دیکھا یا نہ بھی دیکھا تو عقلاً ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ضرور خلا موجود ہیں, نقائص موجود ہیں, کمزوریاں ہیں, اور مختلف بڑے بڑی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بعض ایسی کمزوریاں پائی جاتی تھیں, ایسی بھیانک کمزوریاں پائی جاتی تھیں کہ ان کمزوریوں پر نظر پڑے تو کوئی بھی عظیم نہ رہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس نے ہر انسان کو اپنی ستاری کے پردے میں ڈھانکا ہوا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس نظر سے انسان اپنے وجود کو دیکھ سکتا ہے اس نظر کے ساتھ اگر غیر اس کو دیکھیں تو اس کی ہر عصمت ہر عظمت کا پردہ چاک چاک ہو جائے. جن کو آپ نیکیاں سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں جو کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اس لیے انبیاء جب اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی کنوں تک پہنچتے ہیں تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کر میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں تو ایک عجیب دردناک روح کی پکار ہوا کرتی ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا. ایک ایسے عارف باللہ کی دردناک چیخ ہے جو سب نیکیوں کے باوجود جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کے فضل کے سوا, اس کی ستاری کے سوا میری کوئی بھی حقیقت نہیں. اس سے بڑی عظمت کہاں متصور ہو سکتی ہے جو نبی کی ذات کی عظمت ہے خدا کے بعد. تو جب سبحانہ رب العظیم آپ پڑھتے ہیں تو سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ سب عظمتیں جھوٹی اور بے معنی اور خول تھے اور ان کے اندر حقیقت میں پس پردہ ایسے بھیانک مناظر تھے جو کسی عظمت کو بھی عظمت نہیں رہنے دیتے. لیکن دیکھو میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمتیں ہر برائی سے پاک ہیں اور اس کی ہر عظمت ہر برائی سے پاک ہے. بس سبحانہ رب العظیم میں جب آپ خدا کی عظمتوں کو تصور کرنے لگیں اور اس کے مناظر بدلنے لگیں اپنے ذہنوں میں اپنی حالتوں اور کیفیات کے مطابق, تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تکرار بوریت پیدا کر سکتی ہے یا انسان اس سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جسم ساتھ نہیں دے سکتا, لیکن اگر آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے, آپ کی روح آپ کا ساتھ دے, تو ایک رکوع ختم ہی نہیں ہو سکتا کبھی. چنانچہ قرآن کریم مسلم مومنوں کو وہم راکعون فرماتا ہے کہ بظاہر وہ جسمانی رکوع میں نہ بھی ہوں تب بھی ان کی ساری زندگی رکوع بن جاتی ہے. اس لیے کہ وہ عظمت کا بار بار کا تصور خدا تعالیٰ کا اتنا ان کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے, ان کے اتنا ان کے خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ گویا ایک رکوع کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی خدا کی عظمتوں کے سامنے ان کی روحیں جھک کر چلتی ہیں, نظر نہیں اٹھا سکتی, سر خدا کے سامنے پھر ہمیشہ کے لیے خم ہو جاتے ہیں. بس سبحانہ رب العظیم کا مضمون بظاہر تین دفعہ آپ نے پڑھا, لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کریں تو عظمتوں کا الہی عظمتوں کا مضمون تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پھر اسے ربی کے ساتھ منسوب کر کے پڑھیں, پھر اسے سبحان کے لفظ پر غور کر کے پڑھیں تو اندرونی طور پر آپ کو اپنے نقائص دور کرنے اور یہ احساس دلانے کے لیے کتنے عظیم الشان مواقع میسر آئیں گے کہ آپ اگر سچ مچ عظیم بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نقائص سے ساتھ ساتھ پاک کریں. محض ایسی حمد اختیار کر لینی جو لوگوں کی نظر میں بڑائی پیدا کرے کافی نہیں ہے. اندرونی نقص جب تک آپ نہیں کھنگالیں گے اور دور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ فخر سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سبحان رب العظیم, ورنہ تو پھر وہ کسی اور کا رب عظیم ہوگا, تمہارا رب تو عظیم نہیں رہے گا. اگر تم اس کی طرف حقیقت میں توجہ نہیں کرتے, اس کیفیت کی قدر نہیں کرتے اور اسے پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے, یعنی عظمت وہ جو خرابیوں سے پاک ہو, تو ایک دو رخہ ترقی کا راستہ کھلتا ہے جس پہ انسان بیک وقت سفر کر سکتا ہے. ایک عظمتوں کا مثبت حصول اور وہ عظمتیں حاصل کرنا جو خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. کیوں خدا عظیم ہے اس پر غور کرنا اور پھر خدا کی ان صفات کو اختیار کرنا جنہوں نے آپ کے دل پر عظمت کا رعب قائم کیا, اور پھر انسانوں میں ان صفات کو جلوہ گر دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ کرنا کہ ان صفات کے ساتھ کون کون سی خرابیاں وابستہ ہوتی ہیں جو انسان کی عظمتوں کو کھوکھلا کر دیا کرتی ہیں, بے معنی کر دیا کرتی ہیں. और फिर चुन चुन कर जैसे एक दाने साफ करने वाली कभी उनको उछालती है, कभी फटकती है, कभी हाथों से चुन चुन कर मुख्तलिफ रंग की चीज़ें, मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें निकाल अलग अलग करके रख देती है और फिर वो साफ़ करती है, उसी तरह अपने नफ्स की छान और फटक का सुभान रब्बिल अज़ीम इतने मौाक़े देता है, इतने मौाक़े फराहम करता है कि इंसान इस सफाई के दौर में भी अपनी उम्रें बसर कर सकता है। ये दुरुस्त है कि नमाज की का हर पहलू अपनी ज़ात में बहुत ही वसअतें रखता है और ये नामुमकिन है कि इंसान उन तमाम वसअतों से हर नमाज में हर पहलू से फ़ायदा उठा जाए। अगर ये कोशिश करे तो नमाज गालिब आ जाएगी और इंसान नमाज पे गालिब नहीं आ सकता। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इज्ज़त का मज़मून भी साथ सिखाया कि देखो तुम नेकियां तो करो लेकिन हौसले के साथ, तसल्ली के साथ, थोड़ी थोड़ी अपनी तौफीक देखकर और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ो। कुछ थोड़ा सा आराम कर लिया, कुछ कैलूला कर लिया, कभी सुबह चले कभी शाम को चले, कभी मौसम का ख्याल कर लिया कभी मिजाज का ख्याल कर लिया, इन सारे अमूर को मद्देनजर रखते हुए फरमाया तुम तसल्ली और हौसले से कदम बढ़ाना वरना नेकियां तुम्हें तोड़ देंगी, तुम नेकियों को नहीं तोड़ सकते, नेकियां तुम पर गालिब आ जाएंगी यानी तुम्हें बेहद बेताकत करके दिखा देंगी, बेबस करके दिखा देंगी, तुम नेकियों पर गालिब नहीं आ सकते। बस जब ये मज़मून बयान किए जाते हैं नमाज के या किसी और नेकी के तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही सेकंड में एक ही लम्हे में इन उमूर के हर पहलू पर हावी होने की कोशिश शुरू कर दें जो आपको बयान किए आपके सामने बयान किए जाते हैं। हर शख्स अपने अपने मुकाम और मर्तबे पर अलग अलग खड़ा है और अगर वो अपने नफ्स के तजिए की आदत रखता है तो उसको इल्म है कि वो कहाँ है, वरना खुदा जानता है कि हर इंसान किस मुकाम पर खड़ा है। नमाज तो आपको रास्ते दिखा रही है, इशारे कर रही है कि अगर मुझे तुम दयानतदारी और खलूस से इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए काफी हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे हर तसव्वुर को पहुंचती हूं, मेरा तुम्हारा हर तसव्वुर मुझसे कोहता है, मैं उससे ज्यादा इनाम देने की ताकत रखती हूं। बस इस जहत से नमाज के साथ मोहब्बत पैदा करें, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, उससे पूरा इस्तेफादा करने की कोशिश करें, इसे संवारने की कोशिश करें। गोया के जब आप नमाज संवारते हैं तो खुद संवरते हैं, नमाज के जरिए ही आपकी इस्लाह होती है, यही है जो आपको सौले बनाती है, यही है जो आपको शहादत अता करती है, यही है जो आपको सदीकियत के मुकाम तक पहुंचाती है और यही है जो नबूवत के रंग आप में पैदा करती है। नबी ना भी बने कोई तो नबूवत के रंग पैदा कर देती है बाज नमाज इंसान के वजूद में। और यह भी एक अजीब वसी मजमून है, यानी जरूरी नहीं कि नबूवत का लकब खुदा ताला की तरफ से आता हो, यह तो एक बहुत ही अजीम शान मुकाम है जो नबूवत के अंदर लंबे सफर के बाद नसीब हो सकता है, लेकिन उसके सिवा नबूवत के जहां तक रंगों का ताल्लुक है वो तो हर तरफ फैले पड़े हैं मोमिनों की जमात में। बस सालहियत से गुजरते हुए नबूवत के रंगों तक पहुंचाने के लिए भी नमाज ही जरूरी है। ये बातें अपनी सोसाइटी में आम करें, अपने घरों में इनके चर्चे करें, अपनी नमाजों को दुरुस्त करने लगें और जब आप ये शुरू करेंगे फिर आपको महसूस होगा कि इबादत है क्या, फिर एक नए किस्म के खुदा से आपको तारुफ होगा जो गैब से हाजिर होने लगेगा, जिसका हुस्न वजूद पकड़ने लगेगा, वो तसव्वुर की दुनिया का खुदा नहीं रहेगा बल्कि एक हुस्न और प्यार का मुजस्मा बनकर आपके सामने आ खड़ा होगा, तब वो दिल में मोहब्बत का शोला नाजिल होगा जिसका हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बारहा मुतफर्रक जगहों पर कई रंग में जिक्र फरमाते हैं। बिन देखे किस तरह किसी महरू पे आए दिल, कैसे किसी ख्याली सनम से दिल लगाए दिल। जब तक खुदा हाजिर में नहीं आता, जब तक वजूद नहीं पकड़ता, उससे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। اور جب تک محبت نہیں ہوتی نماز میں وہ ولولہ اور وہ زندگی اور وہ جان پیدا نہیں ہوتی جس سے نماز خود بخود قائم ہو جایا کرتی. اس کی راہ میں ابھی بہت سی مشکلات ہیں, بہت سی روکیں ہیں, بہت سی محنتیں کرنی پڑیں گی, بہت سی جدوجہد کرنی پڑے گی, لیکن دعاؤں کے ساتھ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص اپنی ہر نماز کی ہر حرکت کے ذریعے اپنے رب کے پہلے سے زیادہ قریب تر ہوتا چلا جائے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.